تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
جب تکلیف ہو راستے کے اوپر وہ کتنا گناہ کی بات ہو, مگر افسوس کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے دین سے خارج کر دیا. بس دین نماز روزہ, باقی یہ چیزیں ان سے دین کا ان سے وجہ کوئی تعلق نہیں. پڑھے لکھے سمجھدار نمازی سب سے اول نازل ہونے والے, مگر اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو تکلیف سے بتانے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ ہو رہا ہے اب دیکھ رہے ہو, یہ سارا لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. دیواریں خالی ہو رہی, دیواروں کے اوپر نعرے لکھے جا رہے ہیں, اشتہارات لگے جا رہے ہیں. جس شخص کی دیوار ہے اس کی ملکیت ہے, اس کی مرضی کے بغیر اس کی دیوار کو استعمال کرنا خواہ وہ کسی دینی اشتہار کے لیے چنا ہو, لیکن اس کی مرضی کے بغیر دیوار استعمال ہو رہی ہے, اس کی ملکیت کو اس کی رضامندی کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے, یہ چوری ہے, یہ ڈاکا ہے, یہ ایسا ہی گناہ ہے جس چوری کرنا ڈاکا ہے. پوری قوم مبتلا ہے اور دین کا نام لینے والے مبتلا ہے. کہ اشتہارات ہر جگہ پر لگ رہے ہیں, یہ دیکھنے سے بھی اب افسوس ہوتا ہے کہ دیواروں کو کس مطلب کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. راستوں کے اندر چیزیں پھینک رہے ہیں کسی کو پرواہ نہیں, کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. یاد کرنے کا مطلب میونسپلٹی کے قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ارے میونسپلٹی کے قواعد کی خلاف ورزی یہ سرکار دوارا کرنے کے قواعد بیان کروا دیے, کہ راستے کے اوپر کوئی تکلیف کی چیز نہ ڈالو. سرکار دوارا کرنے فرمایا نصف اپنی ادوری کو, یہ آداب کم سنا ہوگا آپ لوگوں نے, نماز روزے کو بہت سنے, کیا جیسے ابھی میں نماز روزے سے بڑی بات کرا دوں. نصف اپنی ادوری کو, کہ اپنے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے ہر گھر والے کا درد ہے تو اسے صاف رکھے. یہ ہے میونسپلٹی کا قاعدہ جو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروا دیا. ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر کے سامنے کے حصے سے صاف رکھے, اس کا گندہ گنا. اس واسطے کہ جب لوگ گزریں گے اس کے آس پاس سے ان کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی, گندگی سے تکلیف ہوگی, اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے کبیرہ. تو یہ سرکار دوارا کرنے کا حکم ہے, لوگ کوئی سمجھتے نہیں کہ یہ دین کا یہی کوئی حکم ہے. بلکہ اسلام میں یہ آ گیا کہ جتنا کوئی غریب جنسی ہوگا اتنا ہی بڑا خوشی, جتنا کوئی زندگی کرانے والا اور سہولیات میں مبتلا ہوگا اتنے سمجھے دین کا ٹکا دے. تو خدا کے لیے اس جہالت نے ہم لوگوں کو جو دنیا کے اندر بھی تباہ کیا دین کے اندر بھی تباہ کیا. سرکار عبارت میں فرماتے ہیں ادنا امام ادا ہم اس کا استعمال, اور خلاصہ ہمارے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اس کی بے انتہا تاکید تھی, اور سب سے زیادہ روک ٹوک ان چیزوں پر فرماتے تھے کہ میرے متعلقین میں اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں مجھے یہ پتا چلے کہ تعجب نہیں پڑتا, اشراق نہیں پڑتا, ذکر نہیں کرتا, تنظیم نہیں کرتا, اس سے مجھے چند نہ شکایت نہیں. اس واسطے تین واقف ہے, کرے گا سواد نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یہ پتا لگتا ہے کہ یہ اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, فرماتے ہیں اتنا رنج ہوتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بیان نہیں کرتے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی صوفی صوفی بننا ہو کہ درویش بننا ہو تو چلے جاؤ کہیں اور, آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ. تو یہ صوفی درویش عالم یہ بننا تو بڑی بات کی بات ہے. پہلا فرض جو ہے انسان کا وہ ہے کہ آدمی بنے, تو آدمی بنا وہ مسلمان کیا بنے گا. تو یہ ساری باتیں آدمیت کی باتیں, اور آدمیت کا تقاضا یہ ہے حضرت فرمانے سے اپنے اصول بقیہ یاد رکھو, اپنی ذات سے, اپنے کسی بات سے, اپنے کسی فعل سے, اپنی کسی ادا سے, اپنی کسی حرکت سے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. یہ سب حضرت امام غزالی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور ہوتے ہیں دو قسم کے, ایک وہ نفع پہنچاتے ہیں, گائے بھینس بیل بکری جو ہے وہ اس سے آپ دودھ پیتے ہیں, اس کے اوپر سواری کرتے ہیں, بار بداری کے کام دیتے ہیں, اور بیچاری کو خان دوسرے پہنچا دیتے ہیں. تو وہ جانور, ایک جانور وہ ہے کہ جو فائدہ اس کا کچھ نہیں, نقصان بہت, سانپ بچھو ڈستا ہی ہے, جب اس کو موقع ملے گا ڈسے گا. تو اگر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ارے میاں اگر انسان نہیں بن سکتے, جانور ہی ہو تو کم از کم گائے بیل ہی بن جاؤ, تو وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا نقصان نہیں پہنچاتا. یہ کیا ضروری ہے کہ جانور ہی بننا تو سانپ بچھو ہی بننا, کہ جب کسی کے ساتھ رابطہ بچائے گا تو ڈنک مارو. تو سانپ بچھو بننے کے بجائے کم از کم گائے بیل بیل بکری بن جائے, اس سے فائدہ پہنچ جائے. یہ ہے خلاصہ سارے معاشرت کے احکام امام ابوالحسن شریف سے, جس کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا شعبہ ایمان کا ہے. اور آخر میں ایک عجیب طریقے سے بات فرما دی کہ افضل شعبہ بھی بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ, ادنا شعبہ بھی بتا دیا کہ ایمان ابوالحسن شریف, اس کے بعد ایک جملہ الگ سے فرما دیا والحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یعنی اب افضل بتا دیا, ادنا بھی بتا دیا, دو قسمے تو بتا دینا, تو انتہائیں بتا دیں, تو اور باقی احکام سارے بیچ کے ہیں. ان سارے احکام کو لے کر, ان سارے احکام کو چھوڑ کر ایک حکم بتا دیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, اور سارے احکام کو چھوڑ کر اس کا خاص طور پر ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو درمیانی احکام ہیں, درمیانی اعمال ہیں, ان میں حیا بہت ہی بنیادی اہمیت کے حامل ہے. اس کا دامن نہ چھوڑنا, اس لیے کہ اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو گناہوں کے سیلاب کا دروازہ کھل گیا. اگر حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو بند ٹوٹ گیا, بند ٹوٹ گیا, سیلاب گناہوں کا ابلا. اس لیے خاص طور پر حیا کا ذکر ہمارا بول حیا اس کا بتوں بدل دی. یہ بات ہے سرکار والا جو کچھ فرماتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے ما یمسی کو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ اپنے دل سے نہیں نکل رہی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے, اور اس وحی کو سرکار اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ جتنے شعبے ہیں ایمان کے, درمیانی شعبے, ان میں اصل اصول کیا چیز ہے, وہ اصل اصول کیا ہے. فرمایا حیا, حیا اگر سلامت ہے تو سمجھو کہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہے. حیا کا دامن ہاتھ سے نکل گیا تو بس سمجھو کہ بدی کا دروازہ کھل گیا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت, جب تم سے حیا جاتی رہے تو جو چاہو کرو. حیا جب نکل گئی دل سے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہا, جو چاہو کرو پھر جب حیا ہی جاتی رہے. یہ حیا ایک ایسی روک ہے, ایک ایسا بریک ہے جو انسان کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ یہ اگر ہے انسان کے اندر تو یہ برے کاموں سے, ناجائز امور سے, گناہوں سے انسان کو روکے. یہ نکل گیا تو بات کر, یہ ایسا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, کہ اس نے انقلاب برپا کیے انسانوں کی زندگی میں. ایک مشہور محدث ہے عبداللہ بن مسلمہ قانبی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سے جو ہمارے شاہستہ کی کتابیں ہیں ان سے استاد ہیں, امام ابو داؤد بہت کثرت سے ان کے حدیث روایت کرتے ہیں, حدثنا قانبی, ان کے بارے میں حالات میں ان سے لکھا ہے کہ یہ شروع میں بڑے آوارہ قسم کے آدمی تھے, جیسے آج کل اللہ بچائے غنڈہ گردی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کروں گے آوارہ, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کو برا کر دیا, کسی کو گالی دے دی, شراب کباب اللہ بچائے ان سب چیزوں میں مبتلا. تو اپنے دوستوں کے میسج میں بیٹھے ہوئے ایسے گپ شپ ہو رہے, دنیا جان کی باتیں سامنے سے مشہور واقف ہیں امام شعبہ ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے گھوڑے پر سے گزر رہے تھے, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. تو یہ آوارہ قسم کے آدمی تو تھے, دماغ میں یہ آیا کہ چلو آج یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں ان سے ذرا مذاق ہوگا, تو آگے بڑھے اور جا کر گھوڑے سے لگام تھام, اور لگام تھام کر کہا کہ یا شعبہ حدیث میں حدیث ہے, کہ شعبہ مجھے حدیث سنا, کوئی حدیث سنا. اور اس انداز سے بات کی جیسے کوئی سنس ہوتا ہے, مذاق ہوتا ہے, کیا حدیث کوئی مذاق ہے, مجھے کوئی حدیث. تو حضرت صحابہ نے کہا کہ چھوڑو اس طرح, یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث سننے کا, جا کے لگان خان دے مجھے سناؤ, یہ طریقہ نہیں ہوتا. کہا کہ نہیں حدیث سنا نہیں ہوگا, اور اگر نہیں سناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کروں گا, غنڈہ قسم کا. تو حضرت صحابہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ غنڈہ گردی میں آمادہ ہے, تو کہا کہ اچھا حدیث سننا چاہتے ہو, کہاں سننا چاہتے ہو, حدیث سنائے کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے حیا جاتی رہے تو جو چاہو کرو. یہ بس یہ حدیث کس دل سے خدا جانے صلی اللہ کے بندے نے سنا دی تھی کہ دل پر چوٹ لگ گئی, دل پر چوٹ لگ گئی اور کہا کہ صحابہ اب تک تو میں تم سے بڑھاپ کر رہا تھا, لیکن تم نے یہ حدیث سنا دی تو اپنا ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کر, توبہ توبہ کے ہاتھ پر. اور اس کے بعد اپنے سارے برے اعمال کو چھوڑ کر اتنے جلیل قدر محدث کرے کہ آج سارے کیا ہے کتنا خود کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہے عبداللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث وہ ہے جب فاتک الحیاء فصل ما شئت, جس نے زندگیوں میں انقلاب کرنا کیا. بات ساری یہی ہے کہ سب سچ فرمایا سرکار دوارے پر کہ حیا اگر انسان کی جاتی رہے تو پھر اس میں اور کتے بلی میں کچھ فرق نہیں. دیکھ لو آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے, جب حیا چلی گئی تو انسان کتے بلی سے بدتر ہو. دیکھ لو یہ حیا کے معنی کیا ہے, حیا کے معنی ہے طبیعت میں نامناسب کام سے انقباض کا پیدا ہو جانا, یہ حیا نامناسب کام سے طبیعت میں رکاوٹ پیدا, اس کا نام ہے حیا. اور یہ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور اس کو ایمان کا اتنا اہم شعبہ قرار دیا گیا کہ 70,000 شعبوں میں سے اس کا خاص طور پر الگ ذکر کر کے فرمایا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دوارا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ قوم جو ہے کسی وقت حیا کا دام چھوڑے گی تو کہاں پہنچے گی, اس لیے فرما رہا ہے کہ اس بات کا کیوں خیال ہے. اللہ عورتوں کی بات تو عورتوں کی ہے, مردوں کو حیا کا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو آپ نے سنا ہوگا کہ کامل حیا یا ایمان کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما کے اور لباس جو بیگن باندھا ہوا تھا وہ ذرا سا پھٹ گیا گھٹنے کے پاس سے, اوپر چلے گھٹنے کے پاس سے, تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی سطح کھل گیا ہو, لیکن گھٹنے کے پاس سے ذرا سا ہٹ گیا, بے تکلی کے جمال میں گھر میں بیٹھے ہوئے. اس لیے میں جب تک کوئی دروازے پر پوچھا کون ہے, معلوم کا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا غصہ رکھ دیا. اس سے پہلے اور کسی کے اکبر آئے تھے تو کسی الگ سے بیٹھے رہے, فاروق اعظم آئے تھے کسی الگ سے بیٹھے رہے, حضرت عثمان آئے تو گھر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, صدیق اکبر کے سامنے نہ ڈھکا, فاروق اعظم کے سامنے نہ ڈھکا, حضرت عثمان کے سامنے آپ نے ڈھک لیا, کیا بات ہے؟ فرمایا کہ عائشہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں اس سے اس حالت میں کیسے ملتا کہ اپنا گھر گھٹنا گھر کھلا ہوا. یہ مردوں کی بات ہے, عورتوں کی نہیں, جو مردوں کو بھی حیا کا حکم کہ اپنے کپڑوں میں, اپنے لباس میں, اپنے چال چال میں, اپنے طرز عمل میں حیا کو سامنے حیا کو سامنے. اور کیا کیا واقعات ہیں حیا کے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بے شمار واقعات لمبی ہو جائے گی بات. مردوں کو جب یہ حکم ہے تو خواتین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے حیا کے لیے. وہ حیا کا کیسے ہونی چاہیے، حیا اس کا زیور، اور جس عورت کے اندر حیا نہیں وہ عورت ہے، وہ عورت کہلانے کے مستحق ہے. کیا اچھا جملہ ایک صحابیہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابیہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے جگر گوشوں کو پھینک رکھا تھا جہاد میں. جہاد میرا کون سا جہاد تھا؟ بہت کتھا یا احباب کتھا یا میرا کسی جہاد میں بھیجا ہوا. تو جہاد جب ختم ہوا تو اس طرح ملی کہ ایک بیٹا شہید ہو، جوان بیٹا جہاد میں شہید ہو. تو وہ گھبراہٹ کی حالت میں بیٹے کے جہاں شہادت کی اطلاع دی تو گھبراہٹ کی حالت میں دوڑے سرکار جا رہے تھا، وہیں دلوں کو قرار ملتا تھا، وہیں چین سکون حاصل ہوتا تھا. جب کوئی مشکل پیش آتی ایک ہی ماں باپ بچا تھا سرکار کی خدمت حاضر ہو جانا، تو دوڑی سرکار کی خدمت. اس حالت میں جب دوڑی تو اس حالت میں برقع اتنی برقع وہ چادر تھی، برقع تو اس طرح ہوتا ہی تھا، چادریں ہوتی تھی، چادر اس طرح اوڑے ہوئے تھے کہ سر صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی اور باقی سارا چہرہ سارا جسم چادر میں لپٹا ہوا. کسی نے اس حالت میں باغی جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں اس کا بڑا صدمہ پیش آ گیا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اس حالت میں تم گھر جا رہے تھے اتنے اہتمام کے ساتھ کہ آنکھ ایک آنکھ کے سوا کچھ نہ کھلے، اتنی صدمے کے گھبراہٹ کے پریشانی کے حالت میں بھی تمہارے کرنے کا یہ حالت. تو کیا جملہ کہا اس صحابیہ نے؟ فرمایا کہ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیا، میرا بیٹا مجھ سے کھویا ہے حیا نہیں کھوئی، میرا بیٹا جاتا رہا ہے حیا نہیں جاتی رہی. تو اس واسطے میں جا رہی ہوں تو یہ کیسا مانا کہ بیٹا اگر مر گیا تو میں حیا کا دامن بھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤں؟ کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ بیٹا ہاتھ سے گیا حیا ہاتھ سے نہیں گئی. جب تک عورت یہ عورت تھی جس کے دل میں حیا کا یہ احساس تھا اور جس کے بارے میں شریعت نے ایک ایک حکم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ حیا کا دامن نہ چھوڑے، کیا رعایت رکھی؟ فرمایا مسجدوں میں نہ آؤ نماز پڑھنے. مسجد کی جماعت اتنی فضیلت کی چیز، جماعت معمولی فضیلت کی چیز ہے، جماعت کا ثواب ایک تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں کم از کم 27 گنا زیادہ ہے ایک نماز کا. لیکن عورت سے کہا کہ تمہارے لیے حکم یاد کرنا پڑے. اور جس زمانے میں کہا، جس زمانے میں نماز پڑھانے والے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ عورت تیرے لیے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے. اور گھر کے اندر بھی فرمایا کہ گھر کے اندر عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے میں شہر میں نماز پڑھنا اس سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ برامدے میں پڑھے، برامدے سے افضل یہ ہے کہ کمرے میں پڑھے، کمرے سے افضل یہ ہے کہ کوٹری میں پڑھے. یہ سرکار دوارہ صاحب کے ارشادات ہے تواتر کے ساتھ اندر پہنچے ہوئے. تو حیا کا ایک ایک قدم پر لحاظ، نماز کا طریقہ مرد کا اور عورت کا اور، ہر چیز میں عورت کے لیے سخت کوشیدگی حیا اس کا لحاظ. رکو مرد کسی اور طرح کرے گا، عورت کسی اور طرح کرے گا. ذرا سوچے تو صحیح، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب رکو کے اندر کھڑا ہو تو اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، گتی ہوئی، گتی ہوئی ہونی چاہیے. اور عورت کے لیے مطلوب یہ ہے کہ وہ جب کھڑی ہو رکو کے اندر تو پاؤں کو ذرا سا آگے ڈھیلا کر کے رکھے، کہ یہ گھٹنے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ سب یہ عورت کے لیے سجدہ مرد کا اور عورت کا اور. اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح سجدہ نہ کر، اس طرح کہ جس میں تیرا جسم چھپ جائے، جس میں خطر ہو سکے ہو جائے. یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جبکہ تنہا نماز پڑھ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں بھی حکم یہ ہے کہ رکو اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو. اگر بالفرض کبھی جماعت میں آگے گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخبار کا زمانہ تھا، تو کبھی کبھی اگر کے افضل اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ گھر میں پڑھے، لیکن اگر کبھی نماز کے اندر آ بھی گئی تو فرمایا کہ خیر سکوف رجالی افضل ہوا وہ شر رہا آخر رہا، وہ خیر سکوف نسائی آخر رہا وہ شر رہا افضل ہوا. مرد کی سبوں میں سب سے بہتر سب اول سب ہے, اور عورت کی سبوں میں سب سے بہتر سب آخر سب. تو وہاں اس کے لیے یہ حکم الگ ہے, غرض قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ عورت عورت رہے, وہ مرد نہ بنے. نکاح کے وقت میں نکاح میں معاہدہ ہو رہا ہے باقاعدہ شوہر اور بیوی کے درمیان عقد نکاح کا, تو وہ کہتا میں نے نکاح کیا, وہ کہتا میں نے قبول کیا, اس میں بھی کیا حکم دیا کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا گیا, مرد خاموش بیٹھا رہے جواب نہ دے, نکاح نہیں ہوگا. جب تک زبان سے نہ کہے کہ میں نے قبول کیا, عورت سے کہا جائے جو غیر شادی شدہ ہو, اس سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا گیا تم کو قبول ہے, وہ خاموش بیٹھی رہے تو نکاح ہوگا. کیا مانا کہ عورت کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ جب نکلنا کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا, یہ حیا اس کے لیے مانے ہوگی, حیا اس کے لیے رکاوٹ ہوگی. اس واسطے شریعت نے اس کا حکم فرمایا کہ اگر خاموش بھی رہے تو نکاح ہو جائے, اگر انکار کرے گی تو نکاح ختم ہوگا, لیکن اگر خاموش ہے کیوں, کیونکہ اس کی فطرت کی رعایت رکھی کہ اس میں حیا ہونی چاہیے. اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ شادی بیاہ کا لفظ زبان سے نکالتے ہوئے اس کو شرم آئے. تو سارے احکام شریعت کے نماز روزے سے لے کر اور نکاح طلاق تک بتانے میں اس میں ہر جگہ عورت کے لیے حیا کا عنصر مد نظر رکھا گیا ہے, اس کے ہر حکم میں ستر پوشیدگی اس کے مد نظر رکھا گیا ہے. اور قرآن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی, عورتوں کی تعریف, تو اس میں لفظ استعمال کیا المحصنات الغافلات المؤمنات, محصن یعنی پاک دامن عورت, اور غافلات, غافلات کے معنی جلدی مانا ہے غفلت میں رہنے والی, غافل کیا مانا کہ بہت زیادہ دنیا جہان کے حالات سے باخبر نہیں. تو یہ عورت کے لیے تعریف کی صفت بیان کر, مرد کے لیے غافل ہونا یہ برائی کی صفت, لیکن عورت کی تعریف کی صفت میں ذکر کرتا ہے غافلات, کہ یہ اللہ ہے, اس کو بہت زیادہ دنیا جہان کے حالات سے کا پتا نہیں, جو اس واسطے کہ یہ اپنے فرائض کے اندر منہمک ہیں, اپنے فرائض کے اندر مشغول ہیں, کسی کے اندر دن رات لگی ہوئی ہیں, اس واسطے ان کی تعریف فرمائی قابل ہونا. تو مرد کے لیے قابل ہونا بری بات, عورت کے لیے قابل ہونا اچھی بات, قرآن نے اچھا قرار دیا. اتنی رعایتیں ہیں عورت کے لیے حیات, اور جتنی رعایتیں اسلام نے کی تھی آج افسوس بد افسوس حسرت بد حسرت کہ آج وہ سارے احکام کو پامال کر کے اور بے حیائی قابل تعریف بن, تو حیا کے سارے احکام کو پیچھے ڈال کر اور بے حیائی جو ہے وہ ایک وقت بن گیا, قابل تعریف بن گیا. پردہ تو اترا ہی تھا, برقع اترا, چادر اتری, دوپٹہ جو ہے وہ رہ گیا تھا گلے میں ایک لکیر کی طرح, وہ بھی اتر گیا. لباس تھا, گلا کھلا, سینہ کھلا, بال کھلے, بازو کھلے, پیٹ کھلا, کمر کھلی, اور کوئی حصہ جسم کا باقی نہ رہا جو کہ کھلا ہوا نہ ہو, یہ حالت ہو گئی. اور عورتوں کا یہ حال تو ہوا ہی ہوا, مردوں کا حال یہ کہ جن کے ہاتھوں میں دماغ ہے, لگام ہے گھر کی, وہ ان کے دل سے غیرت پنا ہو گئے. اکبر مرحوم نے کہا تھا بڑی صحیح بات کہی تھی کہ بے پردہ مجھ کو کل جو نظر آئیں بیویاں, اکبر میں اپنی غیرت قومی سے ڈر گیا, پوچھا جو میں نے بیوی اور پردہ کہاں گیا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئے. تو واقعہ یہی ہے کہ پردہ عقل کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا, اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے, اور دیکھنے کے باوجود جان پر کیوں نہیں رہتی, زبان سے کچھ کہنے کی توفیق نہیں. یہ اثر سر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, باپ اور بیٹی, جوان بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کر حیا سوز فلمیں دیکھ رہے ہیں. وہ باپ اور بیٹی جن کے درمیان کبھی کوئی اس قسم کی بات زبان پر نہیں آ سکتی تھی, وہ حیا سوز مناظر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو بتاؤ حیا کا جنازہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور جب حیا کا جنازہ نکلے تو پھر یاد رکھو بند ٹوٹا تو پھر سیلاب آئی ہے, آئی ہے, دیکھ لو آ رہا ہے سیلاب. اور اس کی ساری ذمہ داری در حقیقت عائد ہوتی ہے گھر کے بڑوں پر, گھر کے بڑوں پر. یہ بھی کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر بڑوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی میں کبھی نہیں کیا تھا. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اولاد کو جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے, آگ کے انگارے کھاتے ہوئے, لیکن زبان سے ایک کلمہ ادا نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے, دوزخ کا راستہ. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم جا رہی ہے تباہی کی طرف. اب دیکھ لو تباہی جو مغرب کے اندر آئی, راستہ وہی تیار کیا ہوا ہے, انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر اس کا بند نہ باندھا گیا تو یاد رکھو وہی دور لوٹے گا, وہی دور یہاں پر بھی آئے گا, وہی مناظر یہاں پر بھی نظر آئیں گے, اور اس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ نماز روزہ کر لیا, سفیا گل میں جا کے نماز پڑھ لی, صبح کو ذکر تصدیق کر لیا, قرآن کریم کی تلاوت کر لی, لیکن بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے, سوچ لباس پہن رہی ہے, بے پردہ لباس پہن رہی ہے, کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو ٹوک. یاد رکھو گردن پکڑی جائے گی تمہاری قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا, تم نے کیا کیا. تو یہ نماز روزہ جہاں جتنے ضروری ہے, خود اپنی اصلاح ضروری ہے, اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی پر. یا ذوالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. لباس عورتوں نے پہننا شروع کر دیا, ایسا لباس باریک لباس, چست لباس, جس کا پہلے کوئی عورت تصور نہیں کر سکتی تھی اپنے حیا کے جذبے کے ماتحت, وہ لباس پہنا جا رہا ہے. باپ دیکھ رہا ہے, ماں دیکھ رہی ہے, لیکن کبھی نہیں ٹوکتی. اگر کوئی کہے کہ صاحب ایسا ہے, کہ صاحب زمانہ ہے, زمانہ زمانے کے مطابق اولاد جا رہی ہے, کیا کریں, یہ بھی ان کو بھی ذرا کچھ مزے اڑا لیں. تو یہ بتاؤ کہ اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں, یا تو تم نے جو اپنا طریقہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا, یا یہ غلط ہے. اگر وہ طریقہ غلط تھا جو تم نے اختیار کیا, تو پھر ایک مرتبہ کھل کے کہہ دو کہ بھائی وہ طریقہ غلط تھا, وہ دین کی باتیں جو لوگ کہا کرتے تھے وہ سب فضول باتیں تھیں, اور اب تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لہٰذا تم بھی اپنا لبادہ اتار کر اسی سب میں تم بھی شامل ہو جاؤ. اور یا پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں راستہ صحیح نہیں ہے وہ, تو اپنی آنکھوں سے دوزخ کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اولاد کو, پھر بھی ہوش نہیں آتا, اس کے اس سے زیادہ بےغرتی کی بات اب کیا ہو. تو فرض ہے ہر ماں باپ کا, ہر گھر کے بڑے کا, کہ وہ اپنے اولاد کو اس کے بچوں کے نرمی سے, محبت سے ذہن بنانے کی کوشش کرے, اور اگر نرمی محبت کام نہ ہے, سختی کی ضرورت پڑے تو سختی بھی کرے. کل کو یاد رکھو تمہاری یہ تمہاری عزت اتارے گی یہی اولاد, جس کی رضامندی کی خاطر, جس کی خوشنودی کی خاطر تم خدا کو ناراض کر رہے ہو, یہی تمہاری عزت اتارے گی, یہ تمہاری پگڑی اتارے گی, اتارے گی. اکبر مرعون نے کہا تھا چاہنے کی سب کتابیں قابل عزت کی سمجھتے ہیں, کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خط کی سمجھتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا کہ اولاد سے سر شکوا نہ کرنا کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئے, سر شکوا نہ کرنا کہ اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے. تم نے اگر اس کا حق ادا نہ کیا, اس کو جہنم میں جانے کا نہ روکا, اس کے اوپر صدقہ نہ لگائی, تو کل کو یہ تم اس کے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے. پھر رونا مت رونا. کتنے واقعات میں تو ایسے مشغلے سے وابستہ ہوں کہ دنیا بھر کے واقعات سامنے آتے ہیں, تو ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ باپ سر پکڑ کر روئے ہیں اور مائیں سر پکڑ کر روئی ہیں کہ ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا اس کا کیا حشر بن گیا. لیکن اس وقت روئے جب رونے سے کوئی فائدہ نہیں, پانی سر سے گزر چکا, تباہی آ چکی, اس کے بعد رونے کا کوئی حاصل نہیں. اگر اس برے انجام سے بچنا ہے تو خدا کے لیے پہلے دن سے رکاوٹ ڈالو، پہلے دن سے ذہن بنانے کی کوشش کرو، پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو کہ اولاد کس راستے پر جا رہے ہیں، لباس کو درست کرنے کی کوشش کرو، پردے کو درست کرنے کی کوشش کرو، حیا اور شرم ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، الحیا اس کا بطور ایمان، پہلے دن سے ان کے دلوں میں حیا اور شرم کا بیج ڈالو. جب تک یہ نہیں کرو گے تو یہ سیلاب جو ابھر رہا ہے اس سیلاب میں بہ جائے گی. نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر سرکار فرما رہے ہیں، ایک وقت وہ آ جائے گا کہ لوگ آپس میں بدکاری کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے، اور کھلے عام کریں گے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو یہ کہے کہ چلو کوئی کرنا ہے تو کر لو، لیکن ذرا سا کسی طرف کی آڑ میں جا کر کرو. بہترین شخص وہ ہوگا جو یہ کہے. یہ سرکار نے فرمایا تھا، جس وقت فرمایا تھا اس وقت کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھ لو یورپ میں اور امریکہ میں یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اور فرمایا تھا سرکار دوارا کرنے سے قوم آ جائے گی تہار رجونا تہار ادھر خبر، تو انسان گدھے کی سب میں آ جائے گا. گدھوں اور گدھیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ انسانوں اور بچوں اور عورتوں کے درمیان ہو جائیں گے. دیکھ لو منظر نظر آ رہا ہے دنیا. اگر وہ انجام اس معاشرے کا نہیں کرنا تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی اولاد کو سنبھالو، اور اس بے حیائی سے، بے حیائی کی لعنت سے بچنے اور بچانے کی فکر کرو. سرکار دو عالم صاحب 14 سال پہلے کرنا گیا الحیاء ایمان، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ انجام وہ ہونا ہے تباہی. آج ساری دنیا کے اندر، سارے شہر میں، سارے ملک میں شور ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں انسان سکون سے نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے. ارے یہ عذاب ہے، قہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نازل ہو رہا ہے. ہمارے ان اعمال کی بدولت ہم نے اس حیا کا جنازہ نکالا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب لگے جائے گا وظیفہ بتا دیجیے کوئی، جس سے قرض ادا ہو جائے، وظیفہ بتا دیجیے کہ جس سے کوئی ہماری بیماری دور ہو جائے. ارے دعائیں، وہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک نافرمانی میں غرق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جب تک یہ نافرمانی نہ چھوڑے انسان تو یہ وظیفے وظیفے کچھ کام نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سہم ہم کو عطا فرما دے، اور یہ حیا جو ہمارے معاشرے سے فنا ہو رہی ہے، لٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح ہمارے اوپر واپس لے آئے، اور ہمارے دلوں میں اس ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے. اللہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.